منگل 28 فروری کے سیروین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام۔ پاکستان میں فوجی عدالتوں کی مدت و اختیارات میں 2 سال کی توسیع پر سیاسی جماعتیں متفق، اور اب آئینی ترمیم کی تیاری ہے، لیکن قانونی ماہرین میں سے ایک نے کہا،
سوال یہ ہے کہ آپ جس سسٹم کے تحت یہ چلا رہے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس میں انصاف کے منیمم تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں یا نہیں کیے۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع سے متعلق آئینی ترمیم کے مسودے پر پارلیمنٹ کی سیاسی جماعتوں کی اکثریت متفق ہو گئی ہے۔ 23ویں آئینی ترمیم 6 مارچ کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ احوال کے ساتھ شہزاد ملک۔
آج پارلیمانی رہنماؤں کے اجلاس میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی شریک نہیں ہوئی، تاہم وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ جب 23ویں آئینی ترمیم کو قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا، اس وقت پیپلز پارٹی کی طرف سے پیش کی گئی قابل عمل تجاویز کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اختلافات کے باوجود ان کی جماعت قومی معاملات پر حکومت کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتوں کی میعاد 2 سال ہوگی، جس کے بعد ان عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں منتقل کر دیا جائے گا۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں اقتصادی تعاون کی تنظیم کے اجلاس میں افغانستان کے اعلی سطح کے حکام کی عدم موجودگی افغانستان کا اپنا فیصلہ ہے، تاہم افغان سفیر کی شرکت سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملک خطے میں ترقی اور امن کے لیے مل کر کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ واضح رہے کہ کل اسلام آباد میں 10 ممالک پر مبنی اقتصادی تعاون کی تنظیم کے کا 13واں اجلاس ہو رہا ہے۔ اس میں شرکت کے لیے ایران کے سربراہ حسن روحانی، ترک صدر رجب طیب اردوان آج اسلام آباد پہنچے ہیں، جبکہ دیگر رکن ممالک بھی اسلام آباد میں موجود ہیں۔ انڈیا میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2016 کے آخری حصے میں ملک میں معاشی ترقی کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے، تاہم یہ شرح اتنی کم نہیں رہی جتنی توقع کی جا رہی تھی۔ ماہرین معاشیات نے اس سے پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ نوٹوں کی تبدیلی کے باعث ترقی کی شرح 6.5% سے بھی کم ہوگی، تاہم سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہ شرح 7% رہی، جو گزشتہ برس کے مقابلے میں 3.3% کم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ریپبلکن سیاستدانوں کے خلاف احتجاج اور قومی راز افشا ہونے کے پیچھے سابق صدر باراک اوباما کا ہاتھ ہو سکتا ہے، تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ محض سیاست ہے۔ احوال سنیے ذیشان علی سے۔
فاکس نیوز کو دیے گئے اس انٹرویو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان الزامات سے متعلق کوئی ثبوت دیے اور نہ ہی سابق صدر باراک اوباما نے ان الزامات پر کوئی رد عمل دیا ہے۔ اپنے انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بجٹ کے منصوبے اور دیگر معاملات پر بھی بات کی۔ انہوں نے دفاعی بجٹ کے لیے $54 ارب مختص کرنے پر کہا کہ یہ فیصلہ معیشت کو مستحکم کر دے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اہداف کے حصول کے لیے خود کو اے گریڈ دیا، جبکہ انہوں نے اپنے پیغام کو پھیلانے کے لیے خود کو سی گریڈ دیا۔
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ وہ شام کی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے خلاف نئی پابندیوں کی مخالفت کریں گے۔ یہ اعلان انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں کیا، جس میں امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی شام میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں مبینہ طور پر کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے پر دمشق کے خلاف پابندیوں کا مطالبہ کریں گے۔ روسی صدر نے کہا کہ یہ پابندیاں امن مذاکرات پر منفی اثرات ڈال سکتی ہیں۔ دوسری جانب ترکی نے کہا ہے کہ اس کی شام کے شمالی حصے میں اگلی کارروائیوں کا مرکز منبیج نامی قصبہ ہوگا۔ یہ قصبہ امریکہ کے اتحادی کردوں کے زیر قبضہ ہے۔ جنوبی کوریا کے خصوصی استغاثہ کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ ٹیکنالوجی کمپنی سیمسنگ کے آئندہ سربراہ لی جے یونگ سمیت کمپنی کے 4 دیگر ایگزیکٹوز پر رشوت اور غبن سمیت متعدد الزامات کے تحت باضابطہ فرد جرم عائد کی جا رہی ہے۔ ان پر جنوبی کوریا کے صدر کی ساتھی کو سیاسی مفادات کے حصول کے لیے رشوت دینے کا الزام ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے ملکی صدر کو اس کیس میں ہی معاہدے کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ملائیشیا میں حکام کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ ان کے سوتیلے بھائی کم جنگ نام کی ہلاکت میں جن 2 خواتین کو ملوث پایا گیا تھا، ان پر بدھ کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ سنیے نادیہ سلیمان سے۔
ملیشیا کے اٹارنی جنرل محمد آفندی علی نے کہا ہے کہ ویتنام اور انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والی دونوں خواتین پر دفعہ 302 کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا اور قصوروار ہونے کی صورت میں انہیں موت کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ ان خواتین نے مبینہ طور پر ملیشیا کے ایئرپورٹ پر کم جونگ نام کے چہرے پر ایک اعصاب شکن مہلک کیمیکل لگا دیا تھا جس سے ان کی موت ہو گئی تھی۔ اس قتل کے سلسلے میں ملیشیا نے جن 10 مشتبہ افراد کی شناخت کی ہے ان میں سے 28 سالہ دوان ٹی ہو یونگ کا تعلق ویتنام اور 25 سالہ آسائیا کا تعلق انڈونیشیا سے ہے۔ مشتبہ افراد کی فہرست میں باس کا تعلق کوالالمپور میں شمالی کوریا کے سفارت خانے سے بھی ہے جبکہ ایک کا تعلق ملیشین ایئر لائن سے ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کی تلاش کے عمل کے دوران کسی خاص کمیونٹی کو ہدف نہیں بنایا جا رہا۔ یہ سیربین کا بڑا موضوع نہیں، بڑا موضوع خبروں میں بھی آیا تھا اور وہ ہے پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع سے متعلق آئینی ترمیم کے مسودے پر پارلیمنٹ میں موجود سیاسی جماعتوں کی اکثریت متفق ہو گئی ہے۔ لیکن رانا ثناء اللہ کا بیان اگر پڑھنا ہو تو اس کے لیے آپ بی بی سی اردو .com پر جا سکتے ہیں۔ تو سربین کا بڑا موضوع پاکستان میں فوجی عدالتوں کے اختیارات اور ان کی مدت میں توسیع ہے۔ اس ضمن میں 23ویں آئینی ترمیم اس ہفتے پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ کے اجلاس میں پیش کی جائے گی، جس کے بعد آئینی ترمیم کے اس مسودے کو آئندہ ہفتے قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ سے منظوری اور صدر مملکت کے دستخط کے بعد یہ ترمیم فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
آج قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کی سربراہی میں 8 سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنما فوجی عدالتوں میں توسیع کے معاملے پر آئین سازی پر متفق ہو گئے ہیں۔ تاہم ان جماعتوں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ جو خامیاں گزشتہ 2 سالوں میں رہ گئی ہیں ان کو دور کیا جائے اور ملک میں رائج عدالتی نظام کو مزید بہتر بنایا جائے۔ پارلیمانی رہنماؤں کے اجلاس کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اختلافات کے باوجود ان کی جماعت قومی معاملات پر حکومت کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت غیر معمولی حالات کا سامنا ہے، اس لیے فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع ناگزیر ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں کی مدت 2 سال ہوگی اور اس میں توسیع 8 جنوری 2017 سے تصور کی جائے گی تاکہ کوئی قانونی پیچیدگی پیدا نہ ہو۔
پارلیمنٹری اوورسائٹ کمیٹی ہوگی جو کہ ہر ماہ یا 2 ماہ میں ایک مرتبہ ملا کرے گی، جو اوور سی کرے گی اس سارے پروسیس کی امپلیمنٹیشن کو۔ اور دوسری چیز جو طے ہوئی کہ ٹائم لائنز کا امپلیمنٹیشن پلان ایک طے کیا جائے گا اور ہر پارلیمنٹری لیڈر اس کو سائن کرے گا تاکہ گورنمنٹ آف دا ڈے کو پابند کیا جائے کہ وہ ان ٹائم لائنز کو سٹک کریں۔ اس لیے سٹک کریں کہ 2 سال کے بعد پھر ہم اس نوعیت پر پھر نہ آ جائیں اور ایک مزید ایکسٹینشن کی ضرورت نہ پڑ جائے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ سید نوید قمر جو ان کی جماعت کے پارلیمانی لیڈر ہیں بیرون ملک ہونے کی وجہ سے آج کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں میں فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع پر اتفاق رائے اچھی بات ہے، تاہم پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ضمن میں اپنا ایک بل تیار کیا ہوا ہے جو پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ سید خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ صوبہ پنجاب میں لسانیت کو ہوا دینے کے ساتھ ساتھ پختونوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے جس سے وفاق کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔
موجودہ آرمی چیف نے رد الفساد کے نام سے ایک آپریشن نیا شروع کیا ہے جو کنٹینیوٹی ہے ضرب عزب کی، یہ تو فساد کو اور بڑھانے کی بات ہے۔ قومیتوں کو لڑانے کی بات ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت کیا کر رہی ہے. اور یہاں تک کہ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ کے جو پختون ہیں ان لوگوں نے احتجاج کیا ہے. اس سے ملک کی ساورنٹی انڈیپینڈنسی کو بہت بڑے خطرات ہو سکتے ہیں. اس سے ہمارے نیبرنگ کنٹریز جو ہمارے ملک میں دہشت گردی کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کو بہت بڑی مدد مل سکتی ہے.
جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر طارق اللہ کا کہنا تھا کہ مذہب کو شدت پسندی کے ساتھ جوڑنا کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے گی کہ جیسے دینی جماعتیں شدت پسندی کو پروان چڑھاتی ہیں. جماعت اسلامی کے رہنما نے اس امید کا اظہار کیا کہ 23ویں آئینی ترمیم کا مسودہ جب قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا تو اس وقت مذہب کی بجائے کوئی مناسب لفظ استعمال کیا جائے گا. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اس امید کا اظہار کیا کہ چونکہ 4 مارچ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے فوجی عدالتوں کے معاملے پر آل پارٹیز کانفرنس طلب کر رکھی ہے، اس لیے جب اس آئینی ترمیم کو قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا تو اس وقت ان کی طرف سے پیش کی گئی قابل عمل تجاویز کو بھی اس ترمیم میں شامل کیا جائے گا.
نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلانے کی تجویز بھی تھی جو انشاءاللہ اجلاس بلایا جائے گا، اور 3 مارچ کو سینٹ کا اجلاس بھی بلانے کا تجویز تھی اور وہ بھی بلایا جا رہا ہے. تو انہی اجلاس میں جو 3 اور 6 کو شروع ہوں گے یہ دونوں جو آئٹمس ہیں، ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن جس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اور پاکستان آرمی ایکٹ میں جو ہماری دوسری جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو، یہ بیسیکلی یہ کام پہلے ہو چکا ہے، یہ 7 جنوری کو ایکسپائر ہوا ہے اور اس کو ہم دوبارہ ریوائیو کرنے جا رہے ہیں. یہ کلیئرٹی ہو اس وقت جو قوم دیکھ رہی ہے کہ جو پارلیمنٹ اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یکجا ہو کے سیاست کو ایک طرف رکھ کے اس معاملے کو آگے بڑھیں اور جلدی سے جلدی اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرے اور پارلیمنٹ سے اپروول ہو.
واضح رہے کہ دسمبر سن 2014 میں پشاور میں آرمی پبلک سکول پر شدت پسندوں کے حملوں کے بعد فوجی اور سول قیادت نے باہمی مشاورت سے 2 سال کے لیے ملک بھر میں فوجی عدالتوں کے قیام پر اتفاق کیا تھا، جس کے بعد پارلیمنٹ سے 21ویں آئینی ترمیم منظور کر لی گئی تھی. اس آئینی ترمیم کے بعد فوجی عدالتوں نے شدت پسندی کے مقدمات میں سینکڑوں دہشت گردوں کو سزائیں سنائیں، جن میں سے درجنوں مجرموں کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
تو شہزاد ملک کی اس رپورٹ کے بعد آئیے پاکستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف پر غور کریں، اس لیے کہ اس کی رائے قدرے مختلف ہے. میں نے پی 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 کے سینیٹر سعید غنی سے بات کی، پوچھا کہ سر آج کے پارلیمنٹ کے اجلاس میں آپ کی پارٹی کیوں شریک نہیں ہوئی؟
اس اجلاس میں ہماری طرف سے کوئی شریک نہیں ہوا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ جو 5 اجلاس شروع میں ہوئے تھے اس میں حکومت نے جو ڈرافٹ پیش کیا تھا فوجی عدالتوں کی ایکسٹینشن کا، وہ صرف ایکسٹینشن نہیں مانگ رہے تھے بلکہ فوجی عدالتوں کا جو دائرہ تھا اس کو وسیع کرنے کی بات ہو رہی تھی.
ٹھیک ہے.
اور آپ کو یاد ہوگا جب 2 برس پہلے فوجی عدالتیں قائم ہوئی تھیں اس وقت بھی اوریجنلی جو ڈرافٹ سامنے آیا تھا، جو آئینی ترمیم بنائی گئی تھی، اس پر بہت شدید اعتراضات تھے، اور کافی میٹنگز کے بعد ایک اتفاقی رائے قائم ہوا جس میں عدالتوں کا جو دائرہ تھا وہ محدود کر دیا گیا ان دہشت گردوں تک جو مذہب یا فرقے کے نام پر دہشت گردی کرتے ہیں.
ٹھیک.
اب اگر 2 برس پورے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس میں مزید ایکسٹینشن کی ضرورت ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صرف ایکسٹینشن کے لیے بات کی جاتی ہے کہ جی اس میں اضافہ کریں یا نہ کریں. لیکن حکومت نے ایکسٹینشن کی بات تو اپنی جگہ رہ گئی، اس پورے ڈبیٹ کو دوبارہ ری اوپن کر دیا جو فوجی عدالتوں کے دائرہ کار کے متعلق تھا، اور وہ مطلب انہوں نے یونیلیٹرلی کیا، کسی جماعت سے انہوں نے مشاورت نہیں کی، اور پیپلز پارٹی نے ان اجلاسوں میں بار بار اس پر بات کی لیکن حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ میں نظر نہیں آیا، ہم ان اجلاس سے باہر آ گئے تھے.
اچھا.
تو اب یہ آج کی میٹنگ میں اگر کچھ طے ہوا ہے تو یقیناً بہت ساری جماعتیں ہماری اے پی سی میں بھی آ رہی ہیں.
تو یہ اے پی سی آپ کی 4 مارچ کو ہے؟
جی 4.
اچھا، اس میں ایجنڈا کیا ہے آپ کا؟
وہ اسی پر ہے، یہ جو فوجی عدالتوں پر جو ایک کنسنسس سے ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا اسی حوالے سے ہم لوگ ایک ہی دن کی ہوگی، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا گیا ہے سوائے پی ایم ایل این اور جو ان کی چند اتحادی جماعتیں ہیں.
اچھا.
فی الوقت ان کو نہیں بتایا گیا لیکن ممکن ہے آگے اگر یہ فیصلہ ہو تو شاید ان کو بھی بلا لیا جائے.
تو جو فوجی عدالتوں کی توسیع کے معاملے سے کیا خیال ہے اور دیگر کون کون سے معاملات ہیں جو جڑے ہوئے ہیں؟
نہیں, ایک تو فوجی عدالتوں کا دائرہ کتنا ہونا چاہیے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ جی ایک چیز پہلے طے ہو گئی تھی, اس ایشو کو دوبارہ ری اوپن کرنا ایسی بات ہے کہ آپ اس مسئلے کو شاید حل نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس موقع پر تو صرف یہ بات ہونی چاہیے کہ جی ان کی مدت میں اضافہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اس پر بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ دو برس میں جو جوڈیشل ریفارمز کرنے تھے حکومتوں نے وہ کتنے ہوئے ہیں, اور اگر نہیں ہوئے ہیں تو اس کا اسباب کیا ہیں, اگر نہیں ہو سکے ہیں تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کس کے اوپر آئے گی. مطلب فوجی عدالتیں کسی بھی جمہوری معاشرے میں کوئی پسندیدہ عمل تو نہیں ہے. ایک مختلف اور مشکل حالات میں قائم ضرور کر دی گئی, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اس کو ہر مرتبہ دو دو سال بڑھاتے جائیں, اس لیے کہ ہم خود اپنی نالائکیوں کی وجہ سے جوڈیشل ریفارم نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس پر کہیں نہ کہیں کسی سے پوچھ کے سدھر لینی چاہیے.
تو جو تیسری جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کا موقف آپ کے موقف کے ساتھ بالکل ملتا ہے یا وہ مختلف ہے آپ سے؟
لیکن یہ جو پانچ میٹنگ ہوئی تھی اس میں تو پی ٹی آئی تقریباً وہی تھا جو پیپلز پارٹی کی طرف سے تھا.
اچھا,
لیکن اس کے بعد اگر آج کے اجلاس میں کوئی تبدیلی آئی ہے, کیونکہ میں نے آج جو ڈرافٹ فائنل ہوا ہوگا جس پہ اتفاق ہوا ہے وہ میں نے دیکھا نہیں ہے.
اچھا,
اب آیا وہ حکومت کی طرف سے دیا گیا منوان تسلیم کر لیا گیا ہے یا پھر اس کے اندر کوئی ترمیم کی گئی ہے, وہ اس کو دیکھ کر ہی ہم بتا سکیں گے.
اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے ایک کمیٹی اس چیزوں کے معاملات کو دیکھنے کے لیے رکھی ہے جو اوور سی کرے گی.
یہ نیشنل ایکشن پلان کی بات بھی کی گئی ہے.
اچھا,
آپ کو یاد ہوگا بلاول صاحب کے جو چار مطالبات تھے اس میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ نیشنل ایکشن پلان اور جو آپ کی وار اینڈ ٹیرر ہے اس کو اوور سی کرنے کے لیے اور اس کی کامیابیاں اور ناکامیاں دیکھنے کے لیے پارلیمنٹ کی ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنائی جائے.
ٹھیک ہے,
اور اس مطالبے کو نواز شریف صاحب نے جو کشمیر کے ایشو پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی اس میں تسلیم بھی کر لیا تھا.
ٹھیک ہے,
لیکن پتہ اس پر وہ امپلیمنٹ کرنے میں جو ہے وہ ہچکچا رہے تھے. اور
یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر مسٹر سعید غنی. تو پارلیمان میں موجود سیاسی جماعتوں نے فوجی عدالتوں کی مدت میں اور اختیارات میں توسیع سے متعلق ترمیم کے مسودے پر اتفاق کر لیا ہے اور اس پر پارلیمانی اجلاس آئندہ ہفتے ہوگا. بنیادی سوال یہ ہے, کیا موجودہ حالات میں یہی سب سے بہتر متبادل یا فیصلہ ہو سکتا تھا؟ میں نے یہی سوال ماہر قانون اور تجزیہ کار ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود سے کیا.
بات یہ ہے کہ ملٹری کوٹ بنانے کی بنیادی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ بنیادی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے نا کہ جو ہمارا سسٹم ان پلیس ہے اس میں کچھ کمزوری ہیں اور ان کی وجہ سے یہ جو ہے نا جسٹس ڈلیور نہیں ہو رہا. ان کے کہنے کے مطابق یا وہ لوگ جن کو ہم پکڑتے ہیں ان کو جو ہے انصاف کے ادھر تک نہیں پہنچایا جا رہا. یہی بات انہوں نے دو سال پہلے کہی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس دو سال میں ہم اس سسٹم کو جو ہے اس کو بہتر کریں گے. اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات, دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو جسٹس سسٹم ہے جو پروسیکیوشن کا ہے اس میں ان دا فرسٹ پلیس جو ہے آپ نے لوگوں کو پکڑنا ہے وہ انٹیلیجنس کے حوالے سے ہے, پھر دوسری بات ہے کہ آپ نے انویسٹیگیشن کرنا ہے, پھر آپ نے پروسیکیوشن کرنا ہے, اور یہ ساری چیزیں یا مثال کے طور پر جو وٹنسز ہیں ان کو آپ نے پروٹیکشن دینا ہے, ججز کو پروٹیکشن دینا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں بنیادی طور پر پروینشل گورنمنٹ کے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی حصہ نہیں ہے. اچھا, آپ نے دو سال میں اس کا مطلب ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, اور ہم نے اس وقت کہا تھا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, یہ دو سال چٹکی بجاتے گزر جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے منہ میں خاک, یہ دو سال پہلے بھی میں نے بات کہی تھی کہ یہ دو سال میں جو آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا, چٹکی بجاتے گزر جائیں گے, اور پھر بات ہوئی ہے یہ آپ میرے منہ میں پھر خاک, یہ دو سال بھی ایسے گزرے, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو اپنی زندگی کی بالکل بھی فکر نہیں ہے ایک سیکنڈ کے لیے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی دے کر تباہی مچانی ہے, تو ان کے لیے ڈیتھ سینٹینس جو ہے وہ ٹوٹلی ریلیونٹ ہے. دیکھیں نا, ویسے تو ہمارے خان صاحب ہیں مثال کے طور پر, وہ 21 تاریخ کو انہوں نے کہا لاہور میں یہ ضرور پی ایس ایل فائنل ہونا چاہیے, آج انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ مخالفت برائے مخالفت, لیکن یہاں عمران خان جو ہے وہ بالکل ساتھ کھڑے ہیں, اور شیخ رشید صاحب بھی ساتھ کھڑے تھے جب اسحاق ڈار اعلان کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اچانک اتنے قریب آ گئے ہیں اور کھل کر حمایت کر رہے ہیں, ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر یہ نواز شریف کا فیصلہ ہوتا نا تو یہ چاہے اچھا فیصلہ بھی ہوتا تو اس میں بھی کیڑے نکالتے. لیکن یہ فیصلہ شاید کہیں اور ہو رہا ہے, جہاں اور ہو رہا ہے تو یہ اس کی مخالفت اس لیے نہیں کر رہا ہے.
لیکن کہا جاتا ہے کہ اگر امن عامہ کے اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو یہ صحیح ہوگا کہنا کہ جتنی فوجی عدالتیں واقعی مؤثر رہی ہیں اور حالات بہتر ہوئے ہیں، لیکن خود اس بیان کے بارے میں کوئی اعداد و شمار بھی ہیں کہ ان عدالتوں نے کیا کیا ہے؟
میں آپ کو بات بتاؤں، ایسا کچھ نہیں ہوا. مثال کے طور پر جن لوگوں کو ڈیتھ سینٹینس ہوئی نا، ان کے کیسز پھر عدالتوں میں آئے اور سپریم کورٹ نے سارے خارج کر دیے، لیکن یقین جانے اس میں انویریبلی تقریباً سارے کیسز میں کنفیشن تھے. ٹھیک ہے نا جی. سوال یہ ہے کہ یہ ایک انہونی سی بات ہے، کیونکہ ہماری بھی زندگی کا تجربہ ہے کہ اگر لوگ کنفیشن کر بھی لیتے ہیں، اگر پہلے تو کنفیشن بہت کم کیسز میں ہوتا ہے، اگر کر بھی لیتے ہیں تو الٹیمیٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. لیکن یہ کمال کی بات ہے کہ جتنے کیسز آ رہے تھے اس میں کنفیشن تھا. اس میں بنیادی جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ آپ جس سسٹم کے تحت یہ چلا رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس میں انصاف کے منیمم تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں یا نہیں کیے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، دیکھیں جب میں نے پروفیشن اسٹارٹ کیا تو ضیاء الحق کا مارشل لا آ گیا، تو اس وقت جو ملٹری کورٹ بنتی تھی، فیصلے تو چاہے جو بھی کرتے تھے لیکن ایک قسم کا اوپن ٹرائل ہوتا تھا جس میں گواہی ہوتی تھی، وکیل جاتے تھے، کراس ایگزامینر، تو کچھ تو کچھ پتا چلتا تھا کہ الزام کیا ہے، ایویڈنس کیا ہے. چاہے فیصلے پر ہم تنقید کرتے تھے کہ فیصلہ بالکل غلط ہے، لیکن کم سے کم یہ تو پتا چلتا تھا نا جی کہ کیا ایویڈنس پیش ہوئی، وکیل پیش ہوا. یہ اب جتنے لوگوں کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے یا سزائیں دی گئی ہے، جو ریکارڈ آیا ہے اس سے یہ پتا نہیں چلتا کہ کیا ایویڈنس پیش ہوئی ہے، اور چلے کیا منیمم اسٹینڈرڈ بھی اگر رکھ لیا جائے تو کیا وہ پورا کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. ہم کسی چیز کے لیکن دہشت گردوں کے ہم سب سے زیادہ خلاف ہیں، اس لیے ہماری زندگی ایک جہنم بنی ہوئی ہے، ہم کیسے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن اب کیا کیا جائے جب پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ سارے کے سارے یکجا ہو کے کہے کہ یہ ہو، تو ہم تو پھر بے بس ہیں، ہیلپ لیس ہیں، صرف تنقید ہی کر سکتے ہیں.
فوجی عدالتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس لیے ضروری ہیں کہ عدالتی نظام غیر مؤثر ہے، دہشت گردی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عدالتی نظام کو مؤثر بنانے کے لیے ان دو برسوں میں جب فوجی عدالتیں کام کر رہی تھی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا اب تک کیا کیا گیا ہے؟
کچھ بھی نہیں کیا گیا. یہی تو کہہ رہے نا، مثال کے طور پر جو سب سے اہم بات کرنی چاہیے تھی وہ یہ کہ دیکھیں عدالتیں کیوں چھوڑ دیتی ہیں. عدالتیں بنیادی طور پر اس لیے چھوڑتی ہیں کہ جناب یہ کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، یہ ایویڈنس ایکٹ ہے، اور اس قانون کے تحت جو اسٹینڈرڈ آف ایویڈنس ریکوائرڈ ہے وہ چونکہ اس کیس میں اویلیبل نہیں ہے تو ہم مجبور ہیں. تو سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے تھا کہ آپ کو ایویڈنس ایکٹ میں ایسی ترامیم لانی چاہیے تھی جس میں جو شہادت کا معیار جو ہے اس کو کم کیا جاتا، یا مثال کے طور پر سی آر پی سی کے تحت یا ہائی کورٹ رول کے تحت جو کنفیشنل ریکارڈ کیے جاتے ہیں اور جو وہاں پر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں کوئی تبدیلی لائی جاتی. آپ اپنا انٹیلیجنس کا سسٹم کو بہتر بناتے، آپ جو ہے نا وٹنسز کو پروٹیکشن دیتے، آپ ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ کرتے کہ اگر کوئی آدمی قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اس میں اتنی اس کو طاقت ملتی کہ وہ جا کے عدالت میں بیان دے سکتا، آپ ججوں کو پروٹیکشن دیتے. تو گزارش یہ اس معاملے میں ہمیں تو کوئی چیز تبدیل ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی. آج ایویڈنس وہ ایکٹ وہی ہے، سی آر پی سی وہی ہے، صرف کسی کیس میں سزائیں بڑھانے سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے.
تو اگر کچھ بھی نہیں کیا گیا تو ایک بنیادی سا سوال، ذمہ دار ہے کون؟ وکلا کون؟ کون مورد الزام کون ہے؟
قانون تو پارلیمنٹ نے تبدیل کرنا تھا، قانون پارلیمنٹ نے بنانا تھا. سوال یہ ہے کہ پچھلے دو سال میں پارلیمنٹ میں اس معاملے میں کتنی قانون سازی کی، ہمیں تو کوئی ایسی قانون سازی بظاہر نظر نہیں آ رہی. اس میں کتنی امپروومنٹس کی، میں چھوٹی سی بات بتاؤں، یہ اسلام آباد ہے جو کہ کیپٹل ہے، یہ ایک کیپٹل میں آپ اگر اسلام آباد میں پہلے کبھی آئے ہوں گے، ایک ہے ایوب مارکیٹ ہوتی تھی جس کو اب ایف ایٹ کہتے ہیں، وہ ایف ایٹ کا علاقہ ہے. تمام عدالتیں جو ہے نا، یعنی کہ اسلام آباد جو کیپٹل ہے 1947 سے پاکستان بنا ہے، اس ملک میں کیپٹل میں ابھی تک کوئی وہاں پر ڈسٹرکٹ کورٹ، سیشن کورٹ یا سول کورٹ کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور جہاں پر دکانیں تھیں جس کو ایوب مارکیٹ کہا جاتا ہے، اس کے مختلف حصوں میں عدالتیں کھلی ہوئی ہیں. اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اندر شہادت ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے اور بعد میں وہ کوئی جوس بن رہا ہوتا ہے تو اس کی مشین کی آواز آ رہی ہے، کسی کا ٹکا ٹک کی آواز آ رہی ہوتی ہے، کسی جگہ چائے والی کی آواز ہو رہی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اگر کیپٹل میں عدالت کی بلڈنگ ہی موجود نہیں ہے تو آپ بتائیے کہ 2017 میں اگر یہ حالت ہے تو ہم کس کو الزام دیں؟ جو حکومتیں ہیں وہ الزام ہیں، جو پارلیمنٹ ہے جن کا کام تھا قانون سازی کرنا، انہوں نے اپنا کام نہیں کیا.
عدالتیں، فوجی عدالتیں، اس کے بعد دارالحکومت میں سیشن سول کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ والی عدالتیں دکانوں میں کھلی ہیں. باہر سے چائے والے کی آواز, کبھی جوس والے کی مشین کی آواز ہی آتی ہیں. پوری صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود. اگر میں یہ کہوں کہ لیبیا پناہ گزین بچوں کے استحصال کا گڑھ ہے, اور یہ کہوں کہ پی ایس ایل فائنل اعلان کے باوجود ٹکٹیں دستیاب نہیں, تعجب ہوگا نا. خیر, ان دونوں کی تفصیل بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر موجود ہے, اور وہیں آپ کو یہ خبر بھی ملے گی کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں اقتصادی تعاون کی تنظیم یا آئی سی او کے اجلاس میں افغانستان کے اعلی حکام کی عدم موجودگی درست افغانستان کا اپنا فیصلہ ہے. اس کی تفصیل ذرا دیر میں آیا جاتی ہے, مطلب یہ ہے کہ آئی سی او کی. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی, اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں پہ نظر, محمد عبداللہ فاروقی کے ساتھ.
پاکستان سپر لیگ 2017 کا پہلا پلے آف میچ پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان آج رات شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. یہ میچ جیتنے والی ٹیم فائنل میں پہنچ جائے گی, جبکہ ہارنے والی ٹیم کے پاس فائنل تک رسائی کا ایک اور موقع موجود ہوگا, اور وہ دوسرے پلے آف کی فاتح ٹیم کے ساتھ تیسرے پلے آف میچ میں مقابلہ کرے گی. سپر لیگ کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ پلے آف میچوں کے دوران ڈیسیجن ریویو سسٹم یعنی ڈی آر ایس کی سہولت فراہم کرے گی. اس کے تحت ہر ٹیم کو ایک اننگ میں ایک ریویو لینے کی اجازت ہوگی. انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے ایک روزہ میچوں کی ٹیم رینکنگ جاری کر دی ہے, جس کے مطابق پاکستان 8ویں پوزیشن پر ہے. ٹیم رینکنگ میں جنوبی افریقہ پہلے, آسٹریلیا دوسرے اور نیوزی لینڈ تیسرے نمبر پر ہے. برطانیہ کی خاتون ٹینس پلیئر ہیدر واٹسن نے بیتھونی مارٹک سینڈرز کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دے کر ابیرتو میکسیکانو ٹورنامنٹ کے دوسرے مرحلے میں جگہ بنا لی ہے. ہیدر واٹسن اب سامنا کریں گی فرانس کی کرسٹینا میلادینوویچ کا. ادھر مردوں میں برطانوی پلیئر کائل ایڈمنڈ آج امریکی کھلاڑی سیم کیوری کا سامنا کریں گے. باکسر ڈیوڈ ہے اور ٹونی بیلیو کو لندن کے او ٹو ارینا میں آمنے سامنے کی جانے والی ایک بحث سے بھرپور نیوز کانفرنس کے دوران ایک دوسرے سے بھیڑنے سے روکا گیا. پری فائٹ فیس آف کے دوران بیلیو نے ہے کو ایک ٹوٹا ہوا آدمی کہا.
That he knows he needs to push himself. I know he hasn't. Because when you're in control, you can't physically do that.
جبکہ ہے نے اس کے جواب میں کہا کہ وہ جتنا ممکن ہو تباہکن انداز میں یہ فائٹ جیتنا چاہتے ہیں, اور یہ اصل ناک آؤٹ شو ہونا چاہیے.
Well, I need to win this fight in the most devastating manner possible. This has to be a show real knockout.
British Boxing Board of Control نے دونوں باکسروں کے درمیان ہیوی ویٹ فائٹ سے قبل ایک دوسرے کے خلاف دیے جانے والے بیانات پر دکھ کا اظہار کیا ہے.
کھیلوں کا احوال آپ کے لیے محمد عبداللہ فاروقی نے تیار کیا تھا. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سی او کے اجلاس میں افغانستان کے اعلی اہلکاروں کی عدم موجودگی دراصل افغانستان کا اپنا فیصلہ ہے. تفصیل ذرا دیر میں آیا جاتی ہے, لیکن سربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کا اپ ڈیٹ خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری فرحت جاوید کی ہے.
پا پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع سے متعلق آئینی ترمیم کے مسودے پر پارلیمنٹ کی سیاسی جماعتوں کی اکثریت متفق ہو گئی ہے. انڈیا میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2016 کے آخری حصے میں ملک میں معاشی ترقی کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شام کی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے خلاف نئی پابندیوں کی مخالفت کا اعلان کیا ہے. بین الاقوامی امدادی تنظیم ریڈ کراس نے کہا ہے کہ یمن میں جاری لڑائی کے باعث حدیدہ نامی بندرگاہ سے امدادی سامان کی ترسیل ناممکن ہو گئی ہے. ملائیشیا میں حکام کے مطابق شمالی کوریا کے حکمران کے سوتیلے بھائی کم جنگ نام کی ہلاکت میں جن دو خواتین کو ملوث پایا گیا تھا ان پر بدھ کو فرد جرم عائد کی جائے گی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے فرج جاوید سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اسلام آباد میں منعقد ہونے والی اقتصادی تعاون کی تنظیم کے اجلاس میں افغانستان کی جانب سے اعلیٰ سطح پر شرکت نہ کرنے کے معاملے پہ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ یہ افغان حکام کا اپنا فیصلہ ہے, لیکن افغان سفیر کی شرکت تو یہ ظاہر کرتی ہے نا کہ دونوں ملک خطے میں ترقی کے لیے مل کر ہی کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں. کل بدھ کو اسلام آباد میں 10 ممالک پر مبنی اقتصادی تعاون کی تنظیم کا 13واں اجلاس ہو رہا ہے. اس میں شرکت کے لیے ترکی, ایران اور افغانستان کے علاوہ تنظیم کے دیگر رکن ممالک کے وفد اسلام آباد میں موجود ہیں. اس سلسلے میں آج رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کی اسلام آباد میں ملاقات بھی ہوئی. اسلام آباد میں ہمارے ساتھی ہارون رشید نے پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا سے کھلی کھلی بات کی اور پہلے پوچھا کہ اس سے پہلے آر سی ڈی کے نام سے اس طرح کا الحاق موجود تھا جو کہ اب اقتصادی تعاون کی تنظیم بن گیا ہے, 5 سال بعد اب اس تنظیم کے اجلاس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیا رکن ممالک باہمی اقتصادی تعاون کے لیے پوری طرح تیار بھی ہیں؟
تمام کنٹریز جو ہیں نہ صرف یہ کہ کمیٹڈ ہیں بلکہ ان سب کا ویژن جو ہے وہ اس چیز سے راضی ہے, اس چیز کے اوپر ایک پیج کے اوپر ہے کہ اس خطے کے اندر جو پوٹینشیل ہے اس کو ایکسپلوئٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آگے یہ جو ہمارا ایک ڈاکیومنٹ ہے ای سی او کا ویژن ڈاکیومنٹ 2025 بڑا اہم ڈاکیومنٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا اس سمٹ کے اختتام پر, اور اس کے علاوہ ایک ڈیکلریشن جو کہ پولیٹیکل کمٹمنٹ ہوگی ہائیسٹ پولیٹیکل لیول کے اوپر کہ ہم نے کیسے جو ہے تمام جو فیصلے ہوئے ہیں ان کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس کو مؤثر کس طرح بنانا ہے.
آپ نے اس فورم کو مؤثر بنانے کی بات کی, تو افغانستان اپنا ڈیلیگیشن جو صدر صاحب آنے تھے ان کے وہ اب نہیں آ رہے, تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سمٹ پہ کتنا کوئی منفی اثر پڑ سکتا ہے؟
یہ تو ان کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہے, جو بھی وہاں پہ حالات ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے اپنے حساب سے فیصلہ کیا ہے کہ کس لیول پارٹیسپیشن ہوگی, لیکن ظاہر ہے پورے خطے کا اور ایک ایشیو کا ایک اہم رکن ہے اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ لیڈرشپ کو یہ ریلائزیشن ہے اور سب کی بھی یہی خواہش ہے, بالخصوص پاکستان جو ہے وہ افغانستان سمیت پورے خطے کے اندر امن دیکھنا چاہتا ہے, کیونکہ اگر امن ہوگا سٹیبلٹی ہوگی تو تمام جو ہے اکنامک انیشیٹو جو ہے اور زیادہ مؤثر طریقے سے ہم ان کو لے کے آگے چل سکیں.
تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے نفیس صاحب کہ جیسے سارک آرگنائزیشن جو تھی وہ انڈیا کے ساتھ چونکہ تعلقات خراب ہیں تو اس کی وجہ سے یہ رغمال بنی ہوئی ہے اور جو اقتصادی ترقی ہے وہ حاصل نہیں ہو پا رہی. اگر ای سی او کے ساتھ یہی چیز افغانستان کی وجہ سے ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پورے خطے میں اس کے کیا اثرات ہوں گے؟
دیکھیں آپ کمپیئر نہیں کر سکتے ریلیشن شپ کو, پہلی بات تو, اور افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے اور ان کے ساتھ جو ہمارے روابط وہ بہت پرانے ہیں. ان کے ساتھ یہاں پر پاکستان نے ان کو پچھلے 40 سال سے ان کے ریفیوجیز ہیں یہاں پر, ہمارا ان کے ساتھ جو ہے طویل ترین جو بارڈر ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے اور دونوں سائڈ پہ اس چیز کی ریلائزیشن ہے. یہ آپ قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریلائزیشن ہے, دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا. اور یہ بھی آپ نے پچھلی چند دن پہلے کی ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہو جو ان کے امبیسڈر نے ایشو کی تھی, اور اسی طریقے سے سرکاری صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ ایشو کی تھی.
یہ پاکستان کی طرف سے اس کی میزبانی کو کچھ لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ شاید چونکہ سارک اب ایک افیکٹو نہیں رہا, آپریشنل نہیں رہا, تو ای سی او کو پاکستان ایز اے ایک ریجنل ایلائے اور ایک ریجنل الائنس کے طور پہ آگے لانے کی کوشش کر رہا ہے، کیا یہ تاثر درست ہے؟
نہیں، میرے خیال میں تاثر بالکل غلط ہے. دیکھیں، سارک کی اپنی ایک اہمیت ہے. سارک ایک ڈفرنٹ گروپ ہے ریجنل کنٹریز کا، ایک ڈفرنٹ ریجن ہے. سینٹرل ایشیا جو ہے، یہ جو ایشیا کا جو ریجن ہے وہ ڈفرنٹ ہے، اس کی کمپوزیشن ڈفرنٹ ہے. پاکستان کو جو ایک انفرادی اہمیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان ایک تو دونوں کا ممبر ہے، دوسرے یہ کہ پاکستان چار بہت ہی امپورٹنٹ جو خطے ہیں، سب ریجنز ہیں، ان کے کراس روڈز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو پاکستان جو ہے ایک ایز اے فیسیلیٹیٹر جو ہے ایک انرجی کوریڈور کے طور پر بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اور کنیکٹیویٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اکنامک ہب کے کانٹیکس میں. تو سارک کی اپنی الگ اہمیت ہے، اور سارک کو یہ کہنا کہ سارک ڈیڈ ہو چکا ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی صحیح تاثر ہے. دیکھیں، سمٹ تو اس سے پہلے بھی ڈیلے ہوئی ہے. ڈیلے ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کینسل ہو گئی یا نہیں ہوں گی دوبارہ. جب اپروپریٹ ٹائم ہوگا ہو جائیں گی انشاءاللہ.
پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان مسٹر نفیس زکریا اسلام آباد میں ہمارے ساتھی ہارون رشید سے بات کر رہے تھے. پاکستان اور ایران کے مشترکہ سرحدی کمیشن کا اجلاس ایرانی شہر چابہار میں اختتام پذیر ہوا ہے. دونوں ممالک کے حکام نے شدت پسندی کے خلاف جنگ کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے شدت پسندی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے سرحدی حکام کی سطح پر ہاٹ لائن کے قیام کے فیصلے کے علاوہ نئی سرحدی مارکیٹس کے قیام کا فیصلہ کیا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
اجلاس کے حوالے سے کوئٹہ میں جاری کیے جانے والے ایک اعلامیہ کے مطابق دونوں ممالک کی سرحد پر رونما ہونے والے کسی بھی ناخوشگوار واقعہ کی معلومات کا فوری طور پر دو طرفہ تبادلہ کیا جائے گا اور ان کی تحقیقات کی جائیں گی. اجلاس میں شدت پسندی کے خلاف جنگ کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور بلوچستان اور کمانڈر بارڈر گارڈ سیستان و بلوچستان کے علاوہ دوسرے سرحدی حکام کی سطح پر آٹھ لائن کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ترجمان جان محمد اشکزئی کا کہنا ہے،
چونکہ بلوچستان کی ایک لمبی سرحدی پٹی ایران کے ساتھ ہے، یہاں پہ کرائمز، مافیا، دہشت گردی کے واقعات بھی ہوئے ہیں، تو یہ ہاٹ لائن چاہے وہ پیراملٹری فورسز کے لیول پہ ہو یا لوکل ایڈمنسٹریشن کے لیول پہ ہو بہت اہم ہے.
اجلاس میں اسلحہ کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے بھی بھرپور اقدامات کا فیصلہ کیا گیا. اجلاس میں سرحدی علاقوں میں معاشی سرگرمیوں کے فروغ اور سرحدی علاقوں کے عوام کے روزگار کے مواقع میں اضافے کے لیے نئی سرحدی مارکیٹوں کے قیام کا فیصلہ کیا گیا. دونوں ممالک کے سرحدی علاقوں مند، پشین اور گبد میں امیگریشن دفاتر کے قیام کا فیصلہ بھی کیا گیا، اور یہ طے پایا کہ مند اور پشین پر بارڈر پوائنٹس کا اس سال مئی میں افتتاح کر دیا جائے گا. جان محمد اچکزی نے بتایا کہ زائرین اور مسافروں کی سہولت کے پیش نظر تفتان بارڈر کو 24 گھنٹے کھلا رکھنے کے لیے کوششیں کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا.
جو زائرین ایران جاتے ہیں مقدس جگہوں کی زیارت کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی جو پاکستان ایران بارڈر ہے تافتان کے قریب، وہ 24 گھنٹے ان کے لیے کھلا رکھا جائے گا. یہ بھی ایک اہم فیصلہ ہے دونوں ممالک کے درمیان پیپلز ٹو پیپل کانٹیکٹس کو بڑھانے کے لیے.
اجلاس میں منشیات کی سمگلنگ کے خلاف مشترکہ اقدامات کا فیصلہ کرتے ہوئے دو طرفہ کمیٹی قائم کی گئی. اجلاس میں کراچی تچابار براستہ گوادر فیری سروس کے آغاز کی تجویز سے بھی اتفاق کیا گیا. اجلاس میں سرحدی تنازعات کے حل کے لیے مختلف کمیٹیاں تشکیل دی گئیں، جبکہ دونوں ممالک کے ماہی گیروں کے مسائل کے حل اور ان کی ضبط شدہ کشتیوں کی واپسی کا بھی فیصلہ کیا گیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے پریس کلب کے سامنے آج بعض پشتون طلباء اور وکلاء تنظیموں نے پنجاب میں سیکیورٹی کے ضمن میں پشتونوں کی پروفائلنگ کے خلاف احتجاج کیا اور حکومت پنجاب کے خلاف نعرے لگائے. دوسری جانب پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے ان پیمفلٹس کی سختی سے تردید کی جن میں پشتونوں اور افغانوں کے لباس کو مشکوک کہا گیا تھا. ہمارے ساتھی خدایا نور ناصر نے اس احتجاج کے بعض شرکا سے بات کی.
اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بعض طلبہ تنظیموں کی جانب سے پنجاب میں پشتون پروفائلنگ کے خلاف ایک احتجاج ہو رہا ہے، اور اس احتجاج کے شریک دو طالب علم ہیں. سب سے پہلے آپ کا اسم شریف اور اپنے احتجاج کے بارے میں بتائیے گا، آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟
میرا نام عنایت الحق سلارزئی ہے، میرا تعلق باجوڑ ایجنسی سے ہے.
میں قائد اعظم یونیورسٹی ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں. بڑا تعجب ہوتا ہے, بڑی پریشانی ہوتی ہے جب کہ اسٹیٹ کے پالیسی میکرز اور اسٹیٹ کی انسٹیٹیوشنز کو چلانے والے جب ریسسٹ کمنٹ کرتے ہیں, پختونوں کی پروفائلنگ کرتے ہیں, نسلی تعصب کو بڑھاوا دیتے ہیں, اس سے نفرتیں بڑھے گی. ہمیں بنگال کو نہیں بھولنا چاہیے.
لیکن حکومت پنجاب کا آج بھی کہنا تھا, رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی ریسسٹ یا اس طرح کے پختونوں کے خلاف کوئی پمفلٹ شائع نہیں کی ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟
یہ بیان اگر اس دن آتا, جس دن آج پانچواں دن ہے اس بات کو, اگر یہ بیان اس وقت آتا تو سمجھ میں آ جاتی. کل امیر مقام کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات ہوئی, اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹس آ گئی. اب اس کو پولیٹیکل گین کہہ لیا کچھ بھی, لیکن پشتونوں کی پروفائلنگ ہوئی ہے, اس کی پریکٹیکل چیزیں موجود ہیں, ویڈیوز ہے سوشل میڈیا پہ. نہ کہ یہ کہتا ہے جو پشتون ہے نیچے آئی, ہم سب پشتونوں کو کہا جائے کہ
آپ کے ساتھ اس طرح کبھی ہوا ہے کہ کبھی ناکے پہ آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ پشتون ہیں اور نیچے اتریں؟
میرے ساتھ کچھ دن پہلے این ڈی یو جو کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے, وہاں میرا کام تھا کیونکہ میں اسکالر ہوں ایم فل کا, مجھے جانا تھا. انہوں نے کہا کہ فاٹا کے لوگ اس طرف نہیں جا سکتے. میں نے ادھر احتجاج کیا, احتجاج میں سڑک پہ بیٹھا رہا کہ آپ کا انچارج آئے گا, یہ ایسی نہ ایسی مجھ سے لے لے جلا دے پھر میں ٹھیک ہوں. اس کے بعد معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. آج بھی ہوا ہے پریس کلب آتے وقت, یہاں بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ جو پشتون سے اچھا یہ ایسی نہ ایسی انٹری کر دو, یہ کر دو کر دو. خدا را ہم پشتون اس قوم کے ساتھ 48 میں تھے, 65 میں تھے, رشین انویژن کے وقت پہ تھے, آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں.
اس احتجاج میں ایک اور بھی طالب علم شریک ہیں, آپ بھی قبائلی علاقوں کے, آپ کا تعلق بھی قبائلی علاقوں سے ہے, کس علاقے سے ہیں آپ کا اور اپنے احتجاج کے بارے میں بتائیے گا.
شکریہ جی. میرا نام تابش منیر ہے اور میں فاٹا میں مند ایجنسی سے ہوں, قائد اعظم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور ہم یہاں پر آئیے احتجاج کر رہے ہیں. یہ تو ایک نیشنل لیول پر, ایک ڈومیسٹک لیول پر جو ہے ایک فساد بالکل پھیلا رہے ہیں پشتونوں کے خلاف. کہہ رہا ہم جو پشتون ہیں, جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے راستے میں یہی پوچھتے ہیں کہ کون پشتون ہے. ان کو جو سی این آئی سی انہوں نے ہمارے لیے بنائی ہے, اس پر بھی ان کو بھروسہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک پٹھان کے ہاتھ میں ہے, ایک پشتون کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہے, تو اس سے صرف نفرتیں ہی بڑھیں گی اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. بس
یہاں پہ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے نہ صرف یہ احتجاج کر رہے تھے بلکہ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ ان کو کبھی مجاہد کہلوانے والے اور ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھمانے والوں سے بھی کیا کوئی احتساب ہوگا یا نہیں. خدا نور ناصر, بی بی سی, اسلام آباد.
پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے صدر مقام پاڑا چنار میں 2007 اور 2008 میں شیعہ سنی فسادات کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے تقریباً 800 خاندان بدستور کوہاٹ, ہنگو اور پشاور کے علاقوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں, اب بھی مجبور ہیں. ان متاثرین کی واپسی میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں؟ ہمارے ساتھی رفعت اللہ اورگزئی نے کوہاٹ اور پاڑا چنار جا کر اس کا جائزہ لینے کی کوشش کی.
پاڑا چنار سے بدخل ہونے والے عزیز اللہ اور ان کا خاندان گزشتہ 9 سالوں سے کوہاٹ شہر میں پناہ گزینوں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اپنے گاؤں میں وہ ایک مکان اور دکان کے مالک تھے, زندگی اچھی گزر رہی تھی, لیکن یہاں انہیں غربت نے جکڑا ہوا ہے. خاندان کی کفالت وہ کپڑوں کی سلائی کر کے کر رہے ہیں. عزیز اللہ کا ایک بیٹا معذور بھی ہے. ان کا کہنا ہے کہ اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ زندگی گزارنی مشکل ہو رہی ہے. انہوں نے کہا,
مسئلے تو بہت ہے, ادھر بے روزگار ہے, اپنے ادھر گھر تھے اپنا رہے, وہ رہ گئے, ادھر کرائے خرچے ہے, بل ہے, لیکن ادھر بہت بے روزگاری ہے, اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہے. ایک بیٹا بھی مزدور ہے, 3 بیٹے اور ہیں, لیکن بہت اس کی وجہ سے بھی بہت پریشانی ہے. اس کے علاج کے اخراجات ہم پورے نہیں کر سکتے.
پاڑا چنار شہر اور اس کے مضافات سے بے گھر ہونے والے اکثر خاندان اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے گزشتہ 10 سالوں سے تڑپ رہے ہیں. حکومت کی طرف سے فریقین کے درمیان امن معاہدے بھی کیے گئے, تاہم اس کے باوجود عدم اعتماد کی فضا بدستور برقرار ہے, جو متاثرین کی واپسی میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھی جاتی ہے. کوہاٹ میں مقیم پاڑا چنار شہر کے ایک قبائلی ملک عطا اللہ غلجی کا کہنا ہے کہ جب تک علاقے میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہو جاتی اور فریقین کا اعتماد بحال نہیں ہوتا, اس وقت تک بے گھر خاندانوں کا واپس لوٹنا مشکل لگ رہا ہے.
ہم گورنمنٹ سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کمپنسیشن ہے وہ مطلب کہ زیادہ کی جائے, مطلب کہ جس طریقے سے لوگوں کا جس طریقے سے نقصان ہو چکا ہے, جتنا نقصان ہو چکا ہے اسی مناسبت سے لوگوں کو اس کا پیکج دیا جائے. ہم ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اب سیکیورٹی پر خصوصی توجہ دے, پاڑا چنار شہر کو کینٹ ڈکلیئر کرے تاکہ ایک کوئک ریسپانس فورس ہو, اور سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ فوری طور پر جو بھی مسئلہ ہو وہ فوری طور پر وہ حل کریں، لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں۔
پاڑا چنار شہر سے بے دخل ہونے والے زیادہ تر متاثرین کے مکانات اور جائیدادیں بدستور تباہی کا شکار ہے۔ تاہم شہر کے زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ بغیر خاندانوں کی واپسی سے ایجنسی کی رونقیں پھر سے لوٹ سکتی ہیں۔ پاڑا چنار میں انجمن حسینیہ کے سیکرٹری حاجی فقیر حسن نے کہا،
میرے خیال میں صدیوں سے رہ رہے ہیں، ایک سے جسے تو رہ رہے ہیں ادھر اکٹھے، ہم سب ایسے تھے کہ بھائی جیسے زندگی بسر کر رہے تھے، ادھر شیعہ سنی کا کوئی وہ تفریق اور کوئی وہ نہیں تھا، لیکن یہ میرے خیال میں یہ افغان وار کے بعد یا اس سے پہلے یہ لعنت آئی ہے شیعہ سنی کا وہ زیادہ، یہ وہ لوگ گرم کو تو نہیں آئے لیکن ہم نے یہ گورنر ہاؤس میں ان کے لیے روٹی کا بندوبست کیا ہے، ان کی مہمان نوازی کی ہے، ان کو سب کو ویلکم کیا ہے اور اب بھی خوش آمدید کہتے ہیں ان کو کہ اگر وہ آ جائیں ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔
ادھر دوسری طرف مقامی انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ بے گھر خاندانوں کا معاملہ رواں سال کے آخر تک حل کر لیا جائے گا۔ کرم ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ اکرام اللہ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
ان کو یہی ہم نے باور کرایا ہے کہ جو ماضی میں جو ہوا وہ اب نہیں ہوگا، حکومت فلی کمیٹڈ ہے کہ اور یہاں کے اسپیشلی یہاں کے جو لوگ ہیں، لوکل لوگ ہیں، ان کی بڑی شدید خواہش ہے کہ ان کے شہر والے جو باہر چلے گئے ہیں وہ واپس آ جائیں، اور یہاں پہ اسٹیٹ کی ریٹ بہت مضبوط ہے اس وقت، اور اب بھی ہمیں پورا یقین ہے، یہاں پہ پہلے سے بھی کافی سارے سنی ٹرائب رہ رہے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے اس بار کہ ابھی وہ جو ماحول جو کئی سالوں سے بہتر ہو گیا ہے اس کے بعد ان کے دلوں کو بھی تشفی ہوگی اور وہ فائنلی اپنے گھروں میں آباد ہو جائیں گے، اور پڑا چنار کا وہ حسن، پڑا چنار کا وہ جو کیریکٹر ہے اس شہر کا وہ بحال ہو جائے گا۔
کرم ایجنسی میں فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ سے نقل مکانی کا سلسلہ کئی اشروں پر محیط ہے۔ 80 کی دہائی میں صدا سب ڈویژن سے بے دخل ہونے والے خاندان بھی تقریباً 4 اشرے گزر جانے کے باوجود بھی اپنے علاقوں کو واپس نہیں لوٹ سکے ہیں۔ البتہ پڑا چنار کے متاثرین ایسا مستقبل ہرگز نہیں چاہتے۔ رفت اللہ ارکزئی، بی بی سی، پڑا چنار۔
ہمارے نامہ نگار، قریا قریا گاؤں گاؤں۔
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
افغانستان کے صوبہ ہلمند میں افغان پولیس کے 11 اہلکار اپنے ہی ایک ساتھی کے حملے میں مارے گئے ہیں۔ حکام کہتے ہیں کہ حملہ کرنے والا شخص طالبان کے ساتھ رابطے میں تھا۔ گزشتہ برسوں میں اپنے ساتھیوں کی جانب سے افغان فورسز پر حملے کے کئی واقعات پیش آئے ہیں، جس کے بعد افغان حکومت نے افغان فورسز میں بھرتی کے عمل میں تبدیلی کی تھی۔ تفصیل کے ساتھ کابل سے سید انور۔
افغانستان کے جنوبی صوبہ ہلمند میں 11 افغان پولیس اہلکار اپنے ایک ساتھی کے حملے میں مارے گئے ہیں۔ مقامی حکام نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ یہ حادثہ گزشتہ رات ہلمند کے مرکز لشکرگاہ شہر کے ایک نواحی علاقے میں پیش آیا ہے۔ صوبہ ہلمند کے گورنر کے ترجمان عمر زواک نے لشکرگاہ میں حادثے کی تصدیق کی، تاہم مزید تفصیل فراہم نہیں کیا۔ ایک حادثہ واقع ہوا ہے لیکن وہاں جنگ نہیں ہوا ہے۔ اس حملے میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں یہ واضح نہیں ہے۔ تاہم صوبہ ہلمند میں ایمرجنسی ہسپتال کے حکام نے تصدیق کیا ہے کہ 11 پولیس اہلکار کی لاشیں ہسپتال منتقل کی گئی ہے۔ ہلمند کے سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں پر حملہ کرنے والا شخص پولیس تھا اور طالبان کے ساتھ اس کا رابطہ تھا۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
جنوبی کوریا کے دفتر استغاثہ کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی کمپنی سیمسنگ کے آئندہ سربراہ لی جائیونگ کے اوپر رشوت اور غبن سمیت متعدد دیگر الزامات کے تحت باضابطہ فرد جرم عائد کی جا رہی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مشتمل رپورٹ نادیہ سلیمان کی زبانی۔
جنوبی کوریا کے استغاثہ کے دفتر نے سیمسنگ کے سربراہ لی جے یونگ کے ہمراہ کمپنی کے چار دیگر ایگزیکٹوز کے خلاف بھی الزامات کا اعلان کیا ہے۔ ان میں سے تین ایگزیکٹوز نے اعلان کے بعد منگل کے روز اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ خیال رہے کہ اس سے قبل ملک کی صدر پاک گنہے کو اسی کیس میں مواخذے کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سیمسنگ پر سابق صدر پاک گنہے کی دوست چوئی سونسل کی تنظیموں کو سرکاری رعایتوں کے بدلے میں عطیات دینے کا الزام ہے۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں نیوز بریفنگ کے دوران استغاثہ کے دفتر کے ترجمان لی گیو چول نے لی سمیت چار ایگزیکٹوز پر لگائے جانے والے الزامات کا اعلان کیا۔
ہم پانچ ایگزیکٹوز کے خلاف رشوت اور مخصوص اقتصادی جرائم کے حوالے سے قوانین کی خلاف ورزی کرنے کی فرد جرم عائد کریں گے۔ ان جرائم میں خرد برد اور بیرون ملک جائیدادوں کی شکل میں سرمایہ چھپانا اور فوجداری قوانین کی خلاف ورزی شامل ہے۔
استغاثہ کے دفتر کے ترجمان نے الزامات کے ساتھ سیمسنگ کے پانچوں ایگزیکٹوز کے نام بھی بتائے۔
آج استغاثہ کے وکلاء نے اعلان کیا ہے کہ وہ سیمسنگ الیکٹرانکس کے وائس چیئرمین لی جائے یونگ، سیمسنگ الیکٹرانکس کے صدر پاک شی جن، سیمسنگ گروپ کے وائس چیئرمین چوائے جی سنگ، گروپ کے صدر چانگ چونگ کی اور گروپ کے ایگزیکٹو نائب صدر ہانگ سنگ سو پر فرد جرم عائد کر رہے ہیں۔ ان پر رشوت، سنگین اقتصادی جرائم، غبن، بیرون ملک جائیدادوں کی شکل میں رقم چھپانے اور مجرمانہ آمدن کو چھپانے کے الزامات ہیں۔
سیمسنگ کے ایگزیکٹوز کے خلاف کیس بھی ان الزامات سے متعلق ہی ہیں جن میں جنوبی کوریا کی صدر پاک گنہے کے چوئی سونسل اور ان کے فرقے کے ساتھ تعلقات اور خفیہ معلومات تک انہیں رسائی دینے کے معاملات شامل ہیں۔ چوئی سونسل جنوبی کوریا کی صدر کی پرانی دوست ہیں اور ان کے والد کے بھی صدر پاک گنہے کے والد کے ساتھ 1970 کی دہائی میں تعلقات تھے جب وہ صدارت کے عہدے پہ فائز تھے۔ چوئی سونسل پہ عطیات جمع کرنے اور صدر پاک گنہے کے ساتھ اپنی دوستی کو سیاسی معاملات میں مداخلت کے لیے استعمال کرنے کے الزامات ہیں۔ چوئی سونسل کے خلاف اس وقت اختیارات کے غلط استعمال سمیت کئی دیگر الزامات میں مقدمات چل رہے ہیں، جبکہ دسمبر میں جنوبی کوریا کی پارلیمان نے صدر پاک گنہے کے خلاف مواخذے کی کارروائی کے لیے ووٹ دیا تھا اور اس وقت آئینی عدالت میں ان کے کیس کی سماعت جاری ہے اور اس دوران ان سے صدارتی اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں۔
ملائیشیا میں حکام کہتے ہیں کہ شمالی کوریا کے حکمراں کم جونگ ان کے سوتیلے بھائی کم جونگ نام کی ہلاکت میں جن دو خواتین کو ملوث پایا گیا تھا ان پر بدھ کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ فراز ہاشمی کی زبانی۔
ملائیشیا کے اٹارنی جنرل محمد اپندی علی نے کہا ہے کہ ویتنام اور انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والی دونوں خواتین پر فرد جرم عائد کیا جائے گا اور اگر قصوروار پائی گئیں تو انہیں موت کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ان خواتین نے مبینہ طور پر ملائیشیا کے ایئرپورٹ پر کم جونگ نام کے چہرے پر ایک مہلک کیمیکل لگا دیا تھا جس سے ان کی موت ہو گئی تھی۔ محمد اپندی نے کہا کہ ان پر دفعہ 302 کے تحت عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ اگر وہ قصوروار پائی گئیں تو لازمی طور پر انہیں سزائے موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں شمالی کوریا کے جس شخص کو حراست میں لیا گیا تھا ان پر ابھی مقدمہ چلانے کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اس قتل کے سلسلے میں ملائیشیا نے جن 10 مشتبہ افراد کی شناخت کی ہے ان میں سے 28 سالہ تھی ہانگ کا تعلق ویتنام اور 25 سالہ ستیسی ایسا کا تعلق انڈونیشیا سے ہے۔ مشتبہ افراد کی فہرست میں باز کا تعلق کوالالمپور میں شمالی کوریا کے سفارتخانے سے ہے جبکہ ایک کا تعلق ملائیشین ایئر لائن سے ہے۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ ان میں سے کم از کم 4 شمالی کوریا کے جاسوس ملوث ہو سکتے ہیں۔ حکام کے مطابق کم جونگ نام کی ہلاکت اعصاب شکن زہریلے مادے سے کیے جانے والے حملے کے بعد 15 سے 20 منٹ کے اندر ہوئی تھی۔ خیال رہے کہ وی ایکس ایک غیر معمولی تباہ کن کیمیائی ہتھیار ہے اور اس کا ایک قطرہ بھی انسانی جلد پر گرنے سے انسان ہلاک ہو سکتا ہے۔ یہ کیمیکل جلد کے راستے انسانی جسم میں داخل ہو کر اعصابی نظام کو تباہ کر دیتا ہے۔
یہ تھی بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے فراز ہاشمی سے سنی۔ دنیا بھر میں اپنی سماجی خدمات کے لیے پہچانے جانے والے پاکستان کے عبدالستار ہیدی جن کا گزشتہ سال انتقال ہوا تھا، ان کی 89 سالگرہ کے موقع پر مقبول سرچ انجن گوگل نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ بی بی سی کی آؤٹ لیٹس میں بھی ایک بڑی خبر ہے، دنیا بھر میں بھی بڑی خبر ہے، اور اس کی تفصیل اگر آپ چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ آئیں ذرا پی ایس ایل کی طرف چلتے ہیں، وہاں کیا صورتحال ہے؟ نجم سیٹھی نے کہا تھا کہ ٹکٹس تو آج سے ملنے شروع ہو جائیں گے، لیکن شاید ایسا ہوا نہیں ہے۔ اس کی تفصیل بھی ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر موجود ہے، لیکن باقی معاملہ ہے کیا؟ ہماری ساتھی حنا سعید نے نجم سیٹھی سے بات بھی کی تھی اور رپورٹ کے ساتھ وہی ایک بار پھر حاضر ہیں۔
پی ایس ایل فائنل لاہور میں ہونے کا اعلان ہوا تو لوگ ٹکٹیں خریدنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ پی سی بی حکام کے مطابق ٹکٹوں کی سیل آج سے شروع ہو جانی تھی، لیکن تاحال ٹکٹیں عوام کی پہنچ سے دور ہیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پی ایس ایل چیئرمین نجم سیٹھی نے کہا کہ منگل کی شام سے پی ایس ایل کی ٹکٹیں آن لائن دستیاب ہوں گی۔
آج آن لائن سیل شروع ہو جائے گی، کل سے ایک دو بینکس ہیں ان کے برانچز میں ہوگا، وہ آج اعلان کر دیں گے۔
شائقین آن لائن ٹکٹیں qtickets.com سے خرید سکتے ہیں۔ پی ایس ایل کی دبئی میں ہونے والے تمام میچز کی ٹکٹیں بھی qtickets.com نے فروخت کی۔ بی بی سی نے qtickets.com کے مالک تجندر سنگھ سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ آن لائن ٹکٹوں کی سیل بدھ کی دوپہر سے ہی شروع ہونے کا امکان ہے۔
دوپہر یا کل شام سے آن لائن ہو جائے گا، بیکاز ہم سب ریڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پی سی بی کا گرین سگنل کی ویٹ کر رہے ہیں۔ ایز سون ایز دے سے ویل سوئچ اٹ آن، آن لائن میں وہ کریڈٹ کارڈ کریں گے اور اس کے بعد وہ ٹکٹ لے سکتے ہیں آن لائن میں۔ ان کو ایک کوڈ جائے گا، وہ کوڈ ان کو جو ہے جا کر ایک دو لوکیشن ہوں گی جو ہم اناؤنس کریں گے، تو ویب سائٹ میں ہوں گی، جس سے جا کر ان کو فزیکل ٹکٹ لینی ہوگی۔ تو باکس آفس ہوں گے جو لاہور اسٹیڈیم گدافی اسٹیڈیم کا باکس آفس ہے، وہاں سے بھی لوگ جا کے خرید سکتے ہیں۔
تو جندر سنگھ کا کہنا تھا کہ سیکورٹی خدشات کے باعث صارف ٹکٹیں خود پرنٹ نہیں کر سکتے، باکس آفس یا پی سی بی کی مقرر کردہ دو آؤٹ لیٹ سے ہی ٹکٹوں کے پرنٹ لیے جا سکتے ہیں۔ منگل کی صبح سے ہی قذافی اسٹیڈیم اور اس کے ملحقہ علاقے کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا اور رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو اپنے حصار میں لے لیا ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے چیئرمین پی ایس ایل نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ ٹکٹوں کے ساتھ اوریجنل آئی ڈی کارڈ لازم ہوگا۔
اوریجنل آئی ڈی کارڈ اگر ساتھ نہیں لائیں گے تو ٹکٹ ہو پھر بھی آپ کو انٹری نہیں ملے گی، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بچوں جن کے پاس آئی ڈی کارڈ ابھی نہیں بنے، وہ گارڈین کے ساتھ آئیں گے، گارڈین اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائے گا، نادرا کے بوتھس لگے ہوں گے وہ چیکنگ کے لیے۔
انٹرنیشنل کھلاڑیوں کی شرکت کے حوالے سے چیئرمین پی ایس ایل کا کہنا تھا کہ فائنل میں شامل دونوں ٹیموں میں چار چار انٹرنیشنل کھلاڑی ضرور کھیلیں گے۔ بی بی سی نے جب انٹرنیشنل کھلاڑیوں کا نام پوچھا تو نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ پلے آف کے بعد ان ناموں کا اعلان کیا جائے گا۔
ابھی پہلے دو ٹیمز فائنل میں تو آئیں،
ویسے کسی انٹرنیشنل پلیئر نے
بات چیت آپ کی خود ہوئی ہے؟ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔
پی ایس ایل کے فائنل کے مقابلے سے پہلے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں آج نئے کمنٹیٹر اور میڈیا انکلوزر کا افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین پی سی بی شہریار خان کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل فائنل کے انتظامات تو کر لیے ہیں، البتہ اسٹیڈیم میں گنجائش محدود ہے۔
اس میں غریب ہو یا امیر ہو، ریڑھی والا ہو یا بینکر ہو، جج ہو یا کلارک ہو، وہ سب کرکٹ کو چاہتے ہیں۔ ریگریٹبلی جتنے لوگ آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے جگہ نہیں، سچی بات یہ ہے۔
پی ایس ایل کا فائنل مقابلہ 5 مارچ کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ اس اسٹیڈیم میں 25,000 افراد کی گنجائش ہے، جن میں 10,000 لوگ سٹینڈ کی ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں جو کہ 500 روپے ہے۔ باقی انکلوزرز میں 15,000 افراد کی گنجائش ہے، جن کی ٹکٹ کی قیمت 4, 8 اور 12,000 روپے ہے۔ نئے تعمیر شدہ انکلوزر کی ٹکٹ 12,000 روپے ہے، بشمول عمران خان، فضل محمود، وسیم اکرم اور وقار یونس انکلوزرز، جبکہ جاوید میاں داد، کاردار، قادر اور راجہ انکلوزرز میں ٹکٹ 8,000 روپے کی ہے، اور مڈ وکٹ پر دونوں طرف کے انکلوزرز میں ٹکٹ کی قیمت 4,000 روپے ہے۔ حنا سعید، بی بی سی نیوز، لاہور۔
تو یہ تو ہوئی لاہور کی گفتگو، اور وہ تھی پی ایس ایل کے متعلق نجم سیٹھی نے کیا کیا بتایا۔ آپ نے اس کا احوال حنا سعید سے سن لیا، لیکن اب میں پی ایس ایل کے مارکو والے میدان یو اے ای لیے چل رہا ہوں، وہاں سے عبدالرشید شکور براہ راست آ رہے ہیں۔ سر، کچھ تفصیل بتائیں گے وہاں اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟
صورتحال یہ ہے کہ ٹاس ہو چکا ہے، پشاور کلز کے کپتان ڈیرن سیمی نے ٹاس جیتا ہے اور کوئٹہ کو بیٹنگ کی دعوت دی ہے، اور اب سے کچھ منٹوں کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد یہ میچ یہاں پہ شروع ہونے والا ہے۔ پہلا پلے آف ہے یہ، اور یہ میچ جیتنے والی ٹیم پاکستان سپر لیگ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی۔ تو یہاں پہ تماشائیوں کا بھرپور جوش و خروش ہے، یہاں شارجہ اسٹیڈیم میں دبئی کے مقابلے میں یہاں پر تماشائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔
اچھا، کل یہ کہا گیا تھا کہ جو فارن کمنٹیٹرز ہیں، کمنٹری وغیرہ کرنے والے، وہ نہیں آئیں گے، بقیہ جو دھرندر ہیں اور پنڈت کھلاڑی ہیں وہ بھی نہیں آ رہے تھے۔ صورتحال بدلی، کوئی افاقہ؟
جی بالکل، یہ بات صحیح ہے۔
کہ جو چار کامنٹیٹرز میں سے ایک ایئن بشپ اپنی نیشنل ڈیوٹی کے لیے جا رہے ہیں وہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کی سیریز کے لیے کامنٹری کریں گے, لیکن جو بقیہ تین کامنٹیٹرز ہیں غیر ملکی وہ پاکستان نہیں جا رہے ہیں سیکیورٹی خدشات کے سبب. اور اب اطلاعات یہ ہے کہ رمیز راجہ, بازی خان اور وقار یونس سے کامنٹری کرائی جائے گی پاکستان سپر لیگ کے فائنل کی لاہور میں جو 5 مارچ کو ہوگا.
عبد الرشید شکر صاحب, بالکل ٹھیک وقت پہ آپ نے اپنا تبصرہ ختم کیا, شکر گزار ہوں میں آپ کا. اور یہیں سیربین بھی اختتام کو پہنچتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں امبر خیری, پروڈیوسر فراز ہاشمی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے ٹام رولز. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. سیربین سننے کا بہت بہت شکریہ. لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ بھی سنتے چلیے. آج خبروں کی ذمہ داری فرج جاوید کی ہے.
پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع سے متعلق آئینی ترمیم کے مسودے پر پارلیمنٹ کی سیاسی جماعتوں کی اکثریت متفق ہو گئی ہے. بین الاقوامی امدادی تنظیم ریڈ کراس نے کہا ہے کہ یمن میں جاری حالیہ لڑائی کے باعث حدیدہ نامی بندرگاہ سے قحط زدہ علاقوں میں امدادی سامان کی ترسیل ناممکن ہو گئی ہے. یوگنڈا کی حکومت نے کہا ہے کہ ملک کی 30% آبادی کو شدید غذائی قلت کا سامنا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شام کی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے خلاف نئی پابندیوں کی مخالفت کرنے کا اعلان کیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام لگایا ہے کہ ریپبلکن سیاستدانوں کے خلاف احتجاج اور قومی راز افشا ہونے کے پیچھے سابق صدر براک اوباما کا ہاتھ ہو سکتا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.